وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جس کا جی چاہے وہ مان جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو حق بات مانے چاہے تو نہ مانے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ حق کو قبول نہ کرنے والے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، گھیر لیں گی ان کو اس کی قناتیں۔ سرادق جو ہے ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سراؤنڈ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہو، خواب چار دیواری ہو یا شامیانہ ہو۔ یعنی جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جیسے کسی کی چاروں طرف کو چار دیواری آ گئی، جیسے ایک اور صورت میں آتا ہے نا، انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہوگی۔ فی آمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی جیسے ایک انسان بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے اس کے آگ ہے، تو وہ اس طرح اس کو گھیرے میں لی ہوگی جیسے ایک ستون کی شکل ہو جائے، جیسے ایک پلر ہو، اور انسان اس میں چھپ جائے گا، کہیں سے وہ نکل کے بھاگ نہ سکے گا، اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے۔ احاط بہم سرادقہا، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حد سے بڑا ہے، وہ ہر باؤنڈری کراس کر رہا ہے، لیکن بالآخر پکڑا گیا۔ اور کس طرح پکڑا گیا؟ کہ آگ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ کہیں بھی بھاگتا تو وہ آگ اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہا۔ اور کیا حال ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے، کچھ مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے۔ کیسا پانی ہوگا وہ؟ كَالْمُهْلِ، تیل کی تلچھٹ جیسا، جسے آپ چپس فرائی کرتے ہیں تو بعد میں جو تیل بچ جاتا ہے تھوڑا سا پین کے اندر، اگر آپ اس کو ایک دو دن رکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی تھک سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تیل کی تلچھٹ، اس کا باقی ماننا۔ یہ تیل اتنا چپکنے والا ہوتا ہے، اور عام جو لکوڈ ہوتا ہے یہ کلیئر ہوتا ہے تیل، اس کو اگر کبھی کسی کو پینا بھی پڑے تو وہ حلق سے اتر جاتا ہے، لیکن اس طرح کے تلچھٹ کو حلق سے اتارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جہنم میں آگ کے اندر لپٹنے کی وجہ سے، آگ کے ان کو لپیٹ لینے کی وجہ سے وہ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے۔ یستغیث یعنی فریاد کریں گے، ہم کہتے ہیں نا یا قیوم برحمتک نستغیث، اور غوث کا لفظ بھی سے، تو فریاد کریں گے کہ ہمیں کوئی پانی لا دے۔ پانی دیا جائے گا ان کو، لیکن کیسا پانی؟ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوتا ہے۔ محل کا ایک اور معنی بھی، ہر معدنی چیز جیسے لوہا، چاندی، سونا، تانبا، جب یہ پگھلا ہوا ہو، کبھی پگھلا ہوا دیکھا ہے لوہا؟ لکوڈ لوہا دیکھا ہے کبھی؟ لکوڈ سونا یا چاندی، یعنی جو شدت حرارت کی وجہ سے پگھل جائے، یعنی ٹھوس جو ہے وہ لکوڈ میں بدل جائے، سالڈ لکوڈ میں بدل جائے۔ محل کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، مردے کے جسم سے بہنے والا زرد پانی، لہو اور پیپ، کیونکہ جہنم میں جب وہ جلیں گے تو ان کے جسم زخمی ہو جائیں گے، آگ کے جو برنز ہوتے ہیں ان سے پھر جسم کا پانی نکلے گا، پیپ نکلے گی، اور وہی پانی ان کو دوبارہ پینے کو دے دیا جائے گا۔ یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی ہوگا کہ وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی جو ہی وہ منہ کے قریب لے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے لیے جب آپ منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اگر ٹھنڈا ہو تو آپ کے منہ پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اگر گرم چائے پی رہے ہو تو وہ صرف منہ میں ہی نہیں جاتی بلکہ چہرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جیسے دل کا آپ پیتے ہیں، اس سے آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے متاثر ہوتی، اگر آپ پانی زیادہ پیئیں تو اس سے آپ کا چہرہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر یہ محل جب پیئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ صرف ان کے زبان کو اور معدے کو تکلیف نہیں ہوگی، پیتے ہی اس کی جو تاثیر ہے وہ چہروں پہ آ جائے گی، چہرے بھن جائیں گے. عموماً یہ کہا جاتا ہے نا، اگر گرم چیزیں کوئی زیادہ کھاتا ہے تو چہرے کے اوپر ایسے دانے نکل آتے ہیں. عام زبان میں معلوم نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے. تو اسی طرح جہنم میں جب وہ ایسا پانی پیئیں گے تو اس سے ان کے چہرے بھی بددما ہو جائیں گے. پھر اس سے شراب، بدترین پینے کی چیز، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا مقام. مرتفق رے سے قاف سے ہے، رفت تو نرمی کو کہتے ہیں، آرام کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ساعت کی وجہ سے وہ آرام کی چیز کیا ہو گئی، بہت بری ہو گئی. اصل میں مرفق کوہنی کو بھی کہتے ہیں، البو جو ہے ارتفاق کہتے ہیں، کوہنی بچھا کر اس پر رخسار رکھنا یعنی آرام کرنا. بعض اوقات ہم سیدھے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ریلیکس کرنے کے لیے کبھی آپ اپنے آرام سے بیٹھے تو منہ کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوہنی پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، آپ کے بازو آپ کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں. لیکن یہ مرتفع کلمز جو ہے یہ مقام راحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مقام حزن کے لیے بھی، تکلیف دہ جگہ کے لیے بھی. پینے کی چیز بھی بدترین ہوگی اور رہنے کی جگہ بھی بدترین. اس کے برعکس دوسرے لوگ، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کے جو اچھے عمل کرے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان لانے کے ساتھ اچھے کاموں کا بھی ذکر ہے، ان کو شرط قرار دیا گیا ہے. تو جو اچھا کرے گا اس کا اجر ضائع نہ ہوگا، کیا ملے گا اس کو؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے. یحلون کا لفظ چاہیے ہلیا سے، ہلیا زیور کو کہتے ہیں. فیہا اس جنت میں، من اساورہ کنگنوں میں سے، اساور سوار کی جمع ہے، کنگن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنگنوں کے زیورات پہنائے جائیں گے. کنگن کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہب سونے کے. وہ یہی بسونا، اور وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے، وہ استبرقن اور موٹے ریشم کے، متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک اونچی مسندوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ. انسان کی عموماً تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا گھر ہو جس میں باغ ہو، پانی ہو، اچھے لباس ہوں، اچھے زیورات ہوں. تو جو لوگ احسن عمل کریں گے انہیں جنت میں یہ سب کچھ نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بھی. لیکن یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا. نعم الثواب، ثواب کا لفظ کیا ہے؟ آپ کو پہلے پارے میں نے لفظ ثواب کی وضاحت بتائی تھی، کچھ یاد ہے؟ ثواب کا لفظ کس سے نکلتا ہے؟ ثوب سے. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ پلٹانے کو، دوہرا کرنے کو. ٹھیک ہے، تو ثواب کیا ہے؟ جو پلٹایا جائے. آپ نے جو کچھ کیا دنیا میں، جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، قیامت کے دن وہ آپ کو واپس دیا جائے گا. کوئی محنت دی، کوشش کی، یا مال دیا، یا وقت دیا، یا اپنے آرام اور نیند کی قربانی کی، کوئی بھی جو قربانی آپ نے دنیا میں کی، قیامت کے دن آپ کو وہ واپس لوٹا دی جائے گی. اور اگر دیا ہی نہیں یہاں تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ یہاں پر احسن عمل کی بات ہوئی. سورت کے شروع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورت کے شروع میں آتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین پر جو کچھ ہے یہ ہم نے اس کی رونق بنایا ہے، اور یہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں، کیا اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے. اور یہاں پر اس کا جواب دے دیا گیا کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے اِنَّا لَا نُدِيُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا. اور وہاں کیا ہے؟ بِئْسَ الشَّرَاب وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. یہاں نِعْمَ الثَّوَاب وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. اب آپ دیکھیے کہ اتنی واضح سی باتیں ہیں نا جن میں کوئی جھول نہیں، کوئی بڑا فلسفہ نہیں، سیدھی سادھی سمجھ میں آنے والی. دنیا میں جب ہمیں کوئی ایسا کرائیٹیریا بتاتا ہے کہ اچھا اگر آپ کو یہ جاب چاہیے تو اس کے لیے یہ اور یہ ریکوائرمنٹس ہیں، تو ہم ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے، تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنے پوائنٹس چاہیے، ایسا اور ایسا سرٹیفکیٹ چاہیے، یہ اور یہ کوالیفیکیشن چاہیے، جب جا کر مجھے فلاں عہدہ ملے گا یا فلاں مقام ملے گا. لیکن آخرت کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ چاہیے، اور جب تک وہ میرے پاس ہے نہیں میں آگے نہیں جا سکوں گا، اس کی فکر بھی کبھی نہیں ہوئی نا ہم کو. مشکل تو یہ ہے، جیسے دنیا میں دوڑیں لگتی، ریسز لگتی، تو اس میں جو آگے نکلتا ہے وہی کامیاب قرار پاتا ہے نا، اسی کو انعام ملتا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی دوڑ میں سب سے پیچھے رہنے والے کو اول انعام ملا؟ نہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، وہ تو ہم نے سیٹ ریزرو کرائی گی، وہ تو کسی اور کو ملے گی نہیں، وہ تو ہم ہی کو مل گئی چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ آخرت کے بارے میں. اس لیے ہم دس سے مس نہیں ہوتے، کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں، کوئی دوڑ دھوپ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ اتنی کھلی اور صاف بات ہے. احسن عمل، صرف اچھے عمل نہیں، احسن عمل، سب سے اچھے عمل، بہترین عمل. دنیا آخرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے آخرت کو سمجھنے کی. یہاں دیے بغیر کچھ ملتا نہیں، لیکن وہاں ہم دیے بغیر سب کچھ پانے کو تیار، امیدوار ہیں، منتظر ہیں. کس طرح ممکن؟ یہ دھوکا ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں. صحابہ کرام کو کیوں نہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی جو ہمیں پتہ چل چکی، کہ ہر طرح کا فریب فراڈ کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
یہاں کیا سنا آپ نے ابھی ابھی؟ کون سی بات آپ کو ہٹ کی ایک دم؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو بدلا نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اس کتاب میں سے جو کچھ آپ کی طرف آ رہا ہے پڑھ کے سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی باتیں بدلی نہیں جائیں گی. برا کرنے والوں کو اچھا انجام اور اچھا کرنے والوں کو برے انجام سے دوچار نہیں ہونا. ان باتوں کے کرنے سے پہلے یہی کہا گیا نا پڑھ سنائیے، اور قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، سنیے پھر سے.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
یہاں پر جو لفظ ہے وہ کانا امرہ فروقا، اس لفظ کو پڑھ کے کیسی شخصیت ابھرتی ہے نگاہوں میں، کیا امیجن کیا آپ نے؟ وکانا امرہ فروقا، اس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے. افراط ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا اور تفریط ہے حق میں بھی کمی کر دینا. افراط کا لازمی نتیجہ تفریط ہوتی ہے، جب ایک چیز میں آپ کی افراط ہوگی تو دوسری طرف تفریط لازم ہے. ایسا شخص جو ایک معتدل طریقہ زندگی نہیں رکھتا بلکہ اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ حقوق کی کمی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، یعنی خدا کو بھول کر محض دنیا میں محض ہے اور حد سے بڑا ہوا ہے. کیا ذہن میں آتا ہے یہ پڑھ کے آیت؟ عملی زندگی میں سے مثالیں لائیے. خوشی ہو تو خوشی میں حد سے بڑا ہوا مظاہرہ، غم ہو تو اس میں حد سے بڑی ہوئی روش. مثلا خوشی کے موقع پر حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بے جا خرچ کرنا، اور جس نے اسے وہ خوشی دی اسی کو بھلا دینا، یعنی اللہ کی عبادت سے اس کے ذکر سے غافل ہو جانا. ہماری عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی شادی کا موقع ہو، شادی کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ شادی کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے، تو وہ سب سے بڑی مثال ہوتی ہے خوشی کی. تو اس موقع پر ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ حد سے بڑا ہوا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں شادی کی تیاری کے آغاز سے لے کر اور بعد میں کئی دن تک ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اس میں ہمارے کھانے پینے اور ہمارے عبادات جو ہیں، حالانکہ پورا مہینہ ہم ٹریننگ سے گزرے، تو ڈے ون پر ہی ہماری ٹریننگ صاف ہو جاتی. لباس پہننے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں حد سے بڑھنا، اپنی خوشی میں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ کرنا، اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کو کس قدر پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات شادی کے موقع پر لوگوں کو 8 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر 10 بجے سے پہلے خود بھی نہیں پہنچے ہوتے. کسی بھی کام کے کرنے کی بنیاد کیا ہو؟ جو جی چاہے کرے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اپنی جیب اس کی کوئی اجازت دیتی ہے یا نہیں، گنجائش ہے یا نہیں، وقت ہے یا نہیں، موقع ہے یا نہیں، بس جی چاہ رہا ہے. ہر روز ہم ایسی جگہوں سے، مثلا اشتہارات میں ایسے جملے اور ایسی چیزیں جو مسلسل ہماری برین واشنگ کر رہے ہیں. آئی ایم اینڈ آئی ول، کیا مطلب ہے؟ میں ہوں اور جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. یہ دل مانگے اور جیسے چاہو جیو، تو ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں دن رات وہ کیا ہے؟ ہماری سوچ کی عکاس ہے نا. خوشی کے موقع پر نمود و نمائش اور اس میں بھی حد سے بڑھ جانا، نمود و نمائش بذات خود ایک بری چیز، لیکن اس میں بھی حد سے بڑھ جانا، بڑے بڑے قرض لے کر یہ سب کام کرنا. اچھا، اسی طرح غم کے موقع پر حد سے بڑھنا کیا ہے؟ غم کے موقع پر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے شکوے شکایات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی گستاخی کرنے لگتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی غم کے موقع پر جو چیزیں ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان چیزوں کو فراموش کر کے صرف چیخنا چلانا اور ایسا ریئیکشن ظاہر کرنا کہ ہم کسی صورت میں اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر ہی نہیں سکتے. یعنی مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے جملے بولے؟ 2 دن کی زندگی ہے، کل کس نے دیکھی ہے، آج جو چاہو کرو. جس کا ایمان آخرت پر ہے وہ یہ جملہ بول بھی کیسے سکتا ہے؟ زندگی دو دن کی تو نہیں ہے، زندگی تو بہت لمبی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. اس میں آپ دیکھیے کہ جس سے خوشی اور غم دونوں میں جب اثرات و تفریح ہوتی ہے تو انسان دوسروں کے حقوق سے بھی غافل ہوتا ہے. سستی میں سو رہے ہیں تو سوتے چلے جائیں، کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جائیں. اچھا، اسی طرح غصے کے موقع پر حد سے بڑھ جانا، دشمنی میں حد سے بڑھ جانا، دوستی میں حد سے بڑھ جانا، محبت میں حد سے بڑھ جانا، نفرت میں حد سے بڑھ جانا. ہمارا دین تو ایک اعتدال کا دین ہے، کسی بھی جگہ وہ اعتدال کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.